اخیر 7 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ صوبہ سندھ میں جبری گمشدگی کا شکار بننے والوں کی آواز بننے والے اور انسانی حقوق کے علم بردار خود پنل ساریو کی جبری گمشدگی پر ان کی بیٹی نے پوچھا،
دوسروں کے لیے جو گم ہو گئے ان کے لیے اتنی ہڑتال وغیرہ کی، ابھی ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کرا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں وائس فار مسنگ پرسنز کے کنوینر اور انسانی حقوق کے کئی روز سے لاپتہ کارکن پنل ساریو کی عدم بازیابی پر سول سوسائٹی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پنل ساریو کی بازیابی کے لیے مہم چلانے والے افراد نے سوال کیا ہے کہ کیا سندھ میں علیحدگی کی کوئی تحریک چل رہی ہے جو سرگرم کارکنوں اور سیاسی ورکرز کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ پنل ساریو کی بیٹی ماروی ساریو نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد کی بازیابی کی مہم چلانے کے لیے چند لوگ ہی سامنے آئے ہیں۔
کچھ لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور زیادہ لوگ چھپ رہے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ابو نے سب کا ساتھ دیا، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہوتا تھا تو پہلے وہ نکلتا تھا، ہر کسی کے لیے وہ ہر کسی کا دکھ اپنا دکھ سمجھتا تھا، لیکن آج وہ دوسروں کے لیے جو گم ہو گئے ان کے لیے اتنی ہڑتال وغیرہ کی، ابھی ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کرا۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں وکلا نے سانحہ 8 اگست کی یاد میں آج عدالتوں کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہے اور سوگ منایا ہے۔ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
بلوچستان کی وکلا تنظیموں نے سانحہ 8 اگست کو ایک سال مکمل ہونے پر اس سانحہ کے خلاف 7 سے 9 اگست تک یوم سیاہ منانے کے علاوہ 3 روزہ ہڑتال کا فیصلہ کیا تھا۔ ہڑتال کے فیصلے کے تحت وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، جبکہ ان کی جانب سے بار رومز کے دفاتر پر سیاہ پرچم بھی لہرائے گئے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال 8 اگست کو وکلا پر ایک خودکش حملے میں 55 وکلا سمیت 65 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔
ملائیشیا میں انسداد دہشت گردی کے ایک آپریشن کے دوران 400 سے زیادہ غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں بیشتر افراد انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان سے ہیں۔ تفصیل بتائیں گی شمائلہ جعفری۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کے دوران وہ شام اور عراق میں دہشت گرد تنظیموں سے منسلک افراد یا پھر ایسے لوگوں کو ہدف بنا رہے ہیں جن کی سفری دستاویزات گمشدہ یا جعلی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب گرفتاریوں کے لیے وہ ایک اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو پولیس اہلکاروں کو جعلی پاسپورٹ اور ملیشین امیگریشن سٹیکرز بنانے والی مشین ملی۔ ملیشین پولیس نے بتایا ہے کہ چھاپوں کے دوران پہلی بار انہوں نے بین الاقوامی اٹامک انرجی ایجنسی سے لیے گئے وہ آلات پہنے جس سے ریڈیو ایکٹیو مواد کی موجودگی کا علم ہوتا ہے۔ البتہ چھاپے کے دوران ایسا کوئی مواد نہیں ملا۔
افغانستان کے صوبے سرے پل کے حکام کا کہنا ہے کہ مرزا والانگ کے علاقہ طالبان کے زیر قبضہ ہے، جبکہ سنیچر کو وہاں شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اضافی فوجی دستوں کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ کابل سے نامہ نگار سید انور۔
افغانستان کے شمالی صوبہ سری پل کے صوبائی گورنر کے ترجمان ذبیح اللہ امانی نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان اور دولت اسلامیہ نامی شدت پسند گروہ کے افراد افغان فورسز کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد مرزا اولنگ کے علاقے میں گاؤں میں داخل ہو کر عورتوں اور بچوں سمیت عام شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی ہزارہ کمیونٹی کی ہے۔
شمالی کوریا نے اپنے میزائل پروگرام کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے حال ہی میں لگائی جانے والی پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پیونگ یانگ اپنے جوہری پروگرام کے معاملے کو مذاکرات کی میز پر نہیں لائے گا، جبکہ اسے امریکہ سے دھمکیوں کا سامنا بھی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا اپنی جوہری قوت کو مستحکم بنانے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شمالی کوریا کے سرکاری ٹی وی کے آر ٹی پر ایک نیوز ریڈر نے نئے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ شمالی کوریا کی فوجی رسائی کو کم نہ سمجھے۔
ہم اپنے ملک کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، جسے امریکہ اور دشمن عناصر نے ہماری خود مختاری کو محدود کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔
دوسری جانب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے. واضح ہے کہ شمالی کوریا نے جولائی میں 2 بین البراعظمی میزائلوں کا تجربہ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ وہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں. تاہم ماہرین نے ان میزائلوں کے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت پر شک کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سربین کا آج کا بڑا موضوع پاکستان کے صوبہ سندھ میں لوگوں کا لاپتہ ہونا, گمشدہ ہونا. کیسے یہ لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں, کون کرتا ہے, کس کا ہاتھ ہے, کسی کے پاس کوئی جواب ہے, یہی سربین کا بڑا موضوع ہے. لیکن آئیے پہلے صوبہ سندھ کے جبرن گمشدہ افراد کا موضوع آنے سے پہلے اس کا پس منظر طے ہو جائے. پاکستان کے صوبہ سندھ کے سندھی پروہت کونسل کے صدر مسٹر پنہل ساریو اور وائس فار مسنگ پرسن سے وابستہ کر یہ رہے تھے کہ گمشدہ افراد سے متعلق حیدرآباد کی کانفرنس کی میزبانی کرنے والے تھے, لیکن اس میزبانی سے پیشتر وہ خود ہی اغوا کر لیے گئے. یہی آج کے گمشدہ افراد کے موضوع کی زمین بنا. لیکن اس سے پہلے کہ زمین پر ہل چلے, بیج بوئے جائیں اور فصل آئے, سنیے مسٹر پنہل ساریو کی بیٹی ماروی ساریو نے اب سے ذرا دیر پہلے بی بی سی سے کیا پوچھا.
میرے ابو 3 اگست کو خانہ بدوش رائٹر کیفے سے کڈنیپ ہوئے. اس کے بعد ان کا کوئی بھی پتہ نہیں چلا اور نہ ان کا کوئی گناہ ہے. وہ بے گناہ ہے, بے قصور ہے. اور ہم 5 بہنیں, ایک بھائی ہے, وہ بھائی بھی بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اور کچھ لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور زیادہ لوگ چھپ رہے ہیں, کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا. میرے ابو نے سب کا ساتھ دیا, کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہوتا تھا تو پہلے وہ نکلتا تھا ہر کسی کے لیے. وہ ہر کسی کا دکھ اپنا دکھ سمجھتا تھا, لیکن آج وہ دوسروں کے لیے جو گم ہو گئے ان کے لیے اتنی ہڑتال وغیرہ کی, ابھی ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کرا. ہاں, پولیس سے وہ این سی داخل کروائی. ہمیں بس یہی بتایا ہے کہ وہ 15 لوگ تھے اور گاڑی کے پیچھے ایس پی لکھا تھا اور ایک نمبر بھی لکھا تھا. وہ ان لوگوں نے نوٹ کیا, وہ ہم نے پولیس والوں کو بتایا ہے.
یہ تھی مسٹر پنہل ساریو کی صاحبزادی ماروی ساریو, جنہوں نے آپ سے ذرا دیر پہلے بی بی سی سے بات کی تھی. وائس فار مسنگ پرسن سندھ کی ڈپٹی کنوینر اور پنہل ساریو کی بھی ڈپٹی سوارس لوہار سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی. جاننا چاہا کہ جبری طور پر گمشدہ افراد کے بارے میں ان کے پاس اعداد و شمار ہیں کیا؟
جو افراد جو گم ہوئے ہیں, جو ان کو اٹھایا گیا ہے چونکہ پاکستان کی سیٹ, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اور ان کی جذبہ جو ہے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جذبہ جو ہے ان کے لیے وہ ان کی زمین تک ختم ہو جائے, اس لیے انہوں نے ان کو گرفتار.
سورج جی, ان لوگوں کی تعداد کیا ہے, کیا فگر ہے, کوانٹیٹی کیا ہے؟
ابھی تک کوانٹیٹی جو ہماری جو ہو گئی ہے 80 تک جو لوگ ہیں ابھی تک جو کنٹینیو اپریل سے لے کے کنٹینیو. تو جس کا ماری فسٹ کا جو انہوں نے جو آپریشن شروع کیا ہوا ہے وہ اپریل سے اسٹارٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے گھومے, جن کو 2 سال ہو گئے, جن کو 3, جن کو 4, ایسے ٹائم ہو گیا ہے. لیکن ریسنٹلی انہوں نے اپریل سے یہ آپریشن اسٹارٹ کیا ہوا ہے. ریسنٹلی ابھی تک ہمارے اپریل سے لے کے ابھی تک 80 جو ہیں وہ کارکن جو ہیں کم کارکن جو ہیں ان کے گم لاپتہ ہیں, جن کے ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہاں پر ہیں بھی نہیں ہیں. ان کو مار دیا گیا ہے, ان پہ کیا تشدد کیا جا رہا ہے وہ کچھ بھی انہوں نے بتا رہے, کچھ کوئی مطلب کچھ کوئی کلو بھی نہیں دے رہے کہ مٹ بندی صحیح سلامت نہیں.
اچھا, تو یہ لوگ جو گمشدہ ہوئے, لاپتہ ہوئے سورت لہار جی, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو گھر واپس آ گئے ہوں؟
جی ہاں, ان میں سے جو کنٹینیو ہم نے گھوم چکیوں کے خلاف ہم نے مارچ کی تھی حیدرآباد پریس کلب سے لے کر کراچی پریس کلب تک, تو ان میں سے بھی ہمارے مارچ میں سے انہوں نے اٹھائے تھے. تو اس کے بعد تو جو پد انہوں نے اٹھایا تھا مارچ مارچ, تو کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا ہے ان کو.
اچھا, سورج لوہار جی, آپ کی
کیا اطلاع کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، انہیں کون لوگ لاپتہ کرتے ہیں، کون انہیں گمشدہ کرتے ہیں، کون انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، پکڑتے ہیں؟
ان کو جو ہمارے جتنا ہمیں پتا ہے، جو ہمارے جو سندھ کے کارکن ہیں، ان کو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہیں، سیکرٹ ایجنسیز ہیں، وہ ہمارے قومی کارکن اٹھا رہی ہیں۔ اگر ان پہ کوئی ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی قومی کارکن آپ نے اٹھائے ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی جرم ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہے، ان کو عدالت میں آپ پیش کریں، ان کو سزا دیں، ہم خود ان سے فیصلہ لیں گے، ہم بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے جو بھی قومی کارکن ہیں ان کو آپ ظاہر کریں، ان کو کورٹ میں پیش کریں، ان کو سزا دیں، تاکہ ان کو جو اٹھا رہی ہے پاکستان کی اسٹیٹ اٹھا رہی ہے، پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی اٹھا رہی ہے۔
آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی سیکرٹ سروس، سیکرٹ ایجنسیاں، دوسری ایجنسیاں اٹھا رہی ہیں، لیکن یہ لوگ کیا ایسا ماتھے پہ لیبل لگا کر کے آتے ہیں کہ یہ ایجنسی والے ہیں؟ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں کہ یہ لیبل، یہ ایجنسی، ان کو کیسے مانوں کیسے میں کہ یہ ایجنسی والے ہیں؟
اوکے اوکے، جو یونیفارم ان کو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو رینجرز بھی جو ہوتی ہیں ان کو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہمیں تھریڈ بھی دے رہے ہیں، میں خود آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے خود تھریڈ مل رہے ہیں، جہاں بھی میں جا رہی ہوں میرے پیچھے لوگ ہیں، ان کا جو یونیفارم ہے کلیئر، وہ جو رینجرز کا یونیفارم ہے، ان کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو یونیفارم ہے، ان یونیفارم میں جا رہے ہیں، اس سے کلیئر پتا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کون بندے ہیں، آ کے کوئی بتا نہیں رہا ہمیں، وہ اگر جا کے اندھیرے میں آ رہے ہیں، نقاب لگا کے آ رہے ہیں، چھپا کے آ رہے ہیں، اگر ان بندوں کو کوئی ہے کچھ بھی ہے جو ان کو ظاہر کریں، عدالت میں پیش کریں۔
وائس فار مسنگ پرسنز سندھ کی ڈپٹی کنوینر یہ تھیں صورت لوہار۔ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے شعبۂ سندھ کے مسٹر اسد اقبال بٹ سے بھی میں نے تفصیلی بات کی، لیکن اس میں ایک اہم سوال یہ تھا کہ جبری طور پر گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے انہیں پولیس یا عدالتوں سے کوئی مدد ملتی ہے؟
جی نہیں، بالکل نہیں۔ ایف آئی آر جب بھی جاتے ہیں، ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، پولیس کے لوگ، حالانکہ ساتھ بہت سارے ہمارے پاس ایویڈینس ایسے موجود ہیں کہ پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، پولیس کے لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو گھروں سے اٹھاتے ہیں یا راستہ چلتے اٹھاتے ہیں، لیکن جب پولیس سے رابطہ بعد میں کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں، ایک ڈینائل کی کیفیت ہے بس، وہی ایک ان کے پاس جواب ہوتا ہے ہمارے پاس میں۔ اس تک کورٹس میں جب ہم پٹیشنز میں ان کی فیملیز یا لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ آ کے یہی کہہ دیتے ہیں جی ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، لیکن بعد میں کئی ایسے کیسز آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور بعد میں انہوں نے پروڈیوس کیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کورٹس کو پھر اس پر پوچھنا چاہیے کہ بھائی کل تک آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، آج یہ آپ ان کو پروڈیوس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں، تو جب تک یہ لوگوں کو اس طرح کی جو غیر قانونی ایکٹ کر رہے ہیں سزا نہیں دی جاتی، ان کے گوش مالی نہیں کی جاتی، تو یہ معاملات نہیں رکیں گے۔
ایچ آر سی پی کے شعبہ سندھ کے یہ تھے مسٹر اسد اقبال بٹ۔ سندھی صحافی دانشور تجزیہ کار مسٹر جامی چانڈیو کے لیے بھی میرا موضوع یہی تھا۔ میں نے انہیں باور کرایا کہ بلوچستان میں حکومت اولاً انکار کرتی رہی اور جبری طور پر گمشدہ ہونے والوں کے بارے میں پھر کہہ دیا گیا کہ بھائی وہ تو علیحدگی پسند تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ صوبہ سندھ میں گمشدہ ہونے والوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟
دیکھیں، بلوچستان کی سیاسی صورتحال اور سندھ کی سیاسی صورتحال آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بہت ہی مختلف ہے، کیونکہ بلوچستان میں تو ایک جینوئن موومنٹ رہی ہے آج سے نہیں، پاکستان قیام سے لے کر بڑے مختلف ادوار میں رہی ہے، لیکن سندھ میں ہاں کچھ گروپس کا یا انڈیویجولس کا یہ ایک ہو سکتا ہے کہ اور ہے کہ پوائنٹ آف ویو ضرور ہے، لیکن یہاں کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ کبھی ایگزسٹ کرتی نہیں ہے، اور یہاں کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سندھ میں کوئی علیحدگی پسند ریئل تحریک کوئی سرزمین پر رہی ہو۔ ہاں، مختلف جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، گروپس ہیں، افراد ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ ان کا ایک طرح سے رائٹ بھی ہے کہ وہ جس طرح سوچیں۔ تو سندھ کے اندر یہ پچھلے 5-6 سال سے جو مختلف جماعتوں کے سیاسی کارکنان کی جو گمشدگی کا سلسلہ ہے، اس میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو مارا بھی گیا، نوجوانوں کو ان کی مسلح شدہ لاشیں ملیں لواس لاشوں کی طرح، اور پچھلے عرصے میں پھر سندھ میں اور جو عدد شمار آ رہے ہیں اخبارات میں اور میڈیا میں کہ کوئی کہا جا رہا ہے جو لاپتہ ہیں یا گمشدہ ہیں، اور ان میں حال ہی میں حیدرآباد اور کراچی میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے، کچھ نئے لوگ پنر ساریو اور انعام عباسی اور کچھ اور لوگ گم ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک صوبے میں کوئی تحریک علیحدگی پسندگی کی کوئی سرزمین پہ ہے نہیں اور اس طرح کے واقعات ہوں گے، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں سوسائٹی میں بائی اینڈ لارج جو رد عمل ہے وہ بہت سخت ہے اور اس کو بہت برا لیا جا رہا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے، और ये भी लोग हम सब कहते हैं और तमाम लोग कहते हैं कि अगर किसी फर्द के बारे में या किसी शख्स के बारे में कोई ऐसी मालूमात रियासत के इदारों के पास है कि वो किसी ऐसी कार्रवाई में या मुलव्वस हैं कि जो गैर कानूनी हो और जिस जो कानून की गिरफ्त में आती हो, तो अदालतें मौजूद हैं। लेकिन मावराए अदालत इस किस्म की कार्रवाइयां करना, और इससे होता क्या है कि एक तो ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, दूसरा फिर एक तरह की इंतहा पसंदी बढ़ जाती है रद्द अमल के तौर से। और मैं देख रहा हूँ कि इस किस्म के वाकयात से जो नतायज हैं वो नतायज ना रियासत के लिए बेहतर है, ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना जमहूरियत के लिए बेहतर है, ना सियासी फिजा के लिए बेहतर है, क्योंकि उसके नतीजे में फिर इंतहा पसंदाना सोच उन ग्रोहों में या मुख्तलिफ हल्कों में पाई जाती है, वो बढ़ जाती है। और ये मैं देख रहे हैं कि ये बढ़ रही है।
सिंधी दानिश्वर सहाफी और तज्ज्याकार ये थे मिस्टर जामी चांडियो। एक और सहाफ़ी और तज़ियाकार शाहज़ेब जिलानी से भी मैंने इसी मौजू पर बात की, यानी जबरी तौर पर गुमशुदा होने वाले अफराद के बारे में, और पहले सूबह सिंध के इस ज़मीन में सरकारी आदाद व शुमार के बारे में जानना चाहा।
शफी, अगर आप इंसानी हकूक की तंजीमों से बात करें तो उनके अपने आदाद व शुमार होते हैं, लेकिन यहाँ का जो महकमा दाखिला है वहाँ पे हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि कोई 150 लोगों की लिस्ट है जिनको वो ऑफिशियली तसव्वुर करते हैं कि उनकी की कंप्लेंट्स हैं, उनकी कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। तो उनमें से 80 ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में उन्होंने पिटिशंस डाली हुई हैं, वो कोर्ट के धक्के खाते हैं, दरख्वास्तों पे दरख्वास्तें जो है वो दे रहे हैं, उनकी जो है डेट्स पे डेट्स आती रहती हैं, लेकिन मसला कुछ हल होता नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो तादाद है ये खुद गवर्नमेंट मानती है, लॉ मिनिस्ट्री मानती है कि इतने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, लेकिन जाहिर है कि उसकी ना इन्वेस्टिगेशन सही से हो रही है, ना वो बात कभी क्लियर हो रही है कि कितने उसमें से जेन्युइन है या नहीं है। इनमें अक्सरियत जो है वो कराची से लोग जो लापता हुए हैं या गुमशुदा हुए हैं वो हैं, जो कि ये जो पिछले 2-3 साल से यहाँ पे फौजी ऑपरेशन चल रहा था रेंजर्स का, उस दौरान वो लोग गायब हुए हैं, और हो सकता है उनमें से काफी का ताल्लुक MQM से भी हो।
अच्छा, तो शाहज़ेब जिलानी, ये अंदरून सिंध और शहरी इलाकों में जो गुमशुदगियां हैं, खासकर सियासी कारकुनों की, उनमें आपस में क्या फर्क है?
देखें, हमारे यहाँ इस वक्त जो मीडिया का जो हाल है ना, उसमें तो अक्सर ये चीजें रिपोर्ट नहीं होती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, या अखबारात में होती भी हैं तो बहुत ही इस तरह बच बचा के कि क्लियर नहीं होता कि ये अगर कोई गायब हुआ है तो क्यों हुआ है या किसने उठाया है। सोशल मीडिया पे अलबत्ता ये खबरें आती रहती हैं, मेरी नज़र से भी गुजरती हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाशें इंटीरियर सिंध में मुख्तलिफ जगह से मिली हैं, कि वो अजरक में लपटी हुई लाश मिली और वो बाद में पता चला कि वो कोई कौम परस्त कारकुन था या वो किसी तंजीम के साथ काम करता था। तो ये जो हमारे यहाँ हम कहते हैं कि मावराए कानून जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो किसी को अगवा करना हो या उनके कत्ल का हो, ये इल्ज़ाम आपको सोशल मीडिया पे फिर भी नज़र आते हैं। ज़ाहिर हम कह नहीं सकते कि वो उनमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना है, क्योंकि मुख्तलिफ गिरोह हैं जो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन इस पे ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, ताकि हमें पता लगे कि बलूचिस्तान की तरह क्या सिंध में भी इस तरह की बेचैनी है या इस तरह की तंजीमें हैं, और अगर उनके कारकुन एक्टिव हैं तो क्या उनके साथ वाकई ये ज्यादतियाँ हो रही हैं।
ये थे सहाफ़ी और तज़ियाकार शाहज़ेब जिलानी। पाकिस्तान के सूबे सिंध के माजी करीब में रिटायर होने वाले पुलिस ऑफिसर मिस्टर फयाज लगारी के लिए भी मेरा मौजू यही था। मैंने उनसे एक चीज़ जाननी चाहिए कि ये जो गिरफ्तारियाँ होती हैं कौन करता है? पुलिस करती है, किसी के ईमा पर करती है, सिक्योरिटी इदारे हुक्म देते हैं कि गिरफ्तार करो, या ये सिक्योरिटी इदारे खुद ये खिदमत अंजाम दे देते हैं?
पावर ऑफ अरेस्ट एंड सीजर एंड सर्च जो है वो तो अब पंजाब और सिंध दोनों सूबों में सिविल आर्म फोर्सेस को भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो हर 3 महीने बाद उनकी रिन्यूअल होती है।
ठीक है,
तो वो अपने तौर पे भी कर सकती हैं, अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट भी कर सकती हैं।
अच्छा, तो पुलिस और सिक्योरिटी इदारों में क्या बाहमी कोई कोऑर्डिनेशन है, कोई इंतजाम है कि 30% तुम करना, 70% हम करेंगे, 45-45 पे जाना, बाकी 10 को जो है जज से निमटवाएंगे, कोई 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 निज़ाम है आपस में?
जी, निज़ाम एक कोऑर्डिनेशन का तो बहुत इफेक्टिव निज़ाम है, और इस वजह से भी है कि वसाइल की कमी है ओवरऑल इदारों में, तो बहुत से ऐसे वसाइल हैं जो मॉनिटरिंग के या ईवड्रॉपिंग के या लोकेटिंग लोकेशन पता करने के जो बहुत सी एजेंसीज के पास हैं जो पुलिस के पास नहीं है। अब तो खैर पुलिस ने भी एक आध लोकेटर्स ले लिए हैं, लेकिन वो उतने इनेबल्ड नहीं है, तो वो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इफेक्टिव है। اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں, کراچی میں بھی ہوئی ہیں, ابھی کل بھی ایک ہوئی ہے جس میں بہت افیکٹولی انہوں نے پری ایمپٹ کر کے 3 سوئسائڈ بامبرز کو اریسٹ کیا.
ٹھیک ہے, تو فیاض آری صاحب, خواہ مبینہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتار کریں, ایجنسیاں گرفتار کریں, یا پولیس کے تحت یہ گرفتاریاں ہوں, انہیں 24 گھنٹوں کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. میرا سوال یہ ایسا ہوتا ہے؟
جی جی بالکل.
میرا سوال یہ کہ ایسا ہوتا ہے, کیا ایسا ہوتا ہے 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟
80% میں تو کیا جاتا ہے, اور 10-20% میں سمجھوں گا کہ جو کسی بینڈ آؤٹ فٹ سے ہوں یا کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو باہر کی اسپانسرڈ ہوں, میرے خیال میں اس میں جہاں زیادہ ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کچھ ایک آدھ کیس ایسا ہو جو ریٹین کر لیتے ہوں ایجنسیز. میں سمجھتا ہوں پولیس میں ایجنسی سے مطلب میرا لا انفورسمنٹ ایجنسی.
ٹھیک ہے, تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ بالکل سرے سے مکر جاؤ, کہہ دو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس ہے ہی نہیں, جھوٹ بولتے رہو اور اس بہانے جو کچھ کرنا کرتے رہو؟
یہ جناب جو جب سے یہ جوڈیشری بہت افیکٹو ہوئی ہے اور یو نو تو اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس ہو یا لا انفورسمنٹ کی کوئی اور ایجنسی ہو وہ غلط بیانی کورٹ میں کر کے آئے اور پھر اس کو ہضم کر پائے.
تو فیاض لغاری صاحب, یہ جو بار بار آتا ہے مسنگ پرسن, پھر اس کے بعد پریس کلبس کے باہر دھرنا دیا جاتا ہے, مطالبہ کیا جاتا ہے, خواتین روتی ہیں, عزیز و اقارب جو ہے دعائی دیتے ہیں, تو یہ مسنگ لوگ کون ہیں, کہاں جاتے ہیں, کون کر رہا ہے, پولیس کبھی اس کو جاننے کی کوشش کرتی ہے؟
یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے مسنگ پرسن سے کام کر کے لگ بھگ 2,500 لوگوں کو ٹریس کر کے ان کی ویئر اباؤٹس بتائی ان کے لواحقین کو اور ریسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس کو بھی. میں سمجھتا ہوں کہ فورمز موجود ہیں, کورٹس کی آرڈرز موجود ہیں.
یہ تھے سابق سی سی پی او مسٹر فیاض لغاری. پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ کے لیے بھی میرا موضوع یہی تھا, پوچھا کہ صوبہ سندھ میں آپ کی حکومت ہے, گمشدہ افراد کے بارے میں پارٹی پالیسی ہے کیا؟
میں حکومت کے حوالے سے تو بات نہیں کر سکتی, وہ حکومتی ارکان خود بات کریں گے. بحیثیت پارٹی کی کارکن یا بحیثیت ایک ایم این اے, وقتاً فوقتاً ہم نے جہاں بھی مسنگ پرسن کی بات ہوئی, بلوچستان ہوا, سندھ ہوا, پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بلاگرز جو ہیں وہ بھی گمشدہ
جی
ہوئے
جی
تھے.
جی جی جی,
تو میں اپنے پارٹی کی ہیومن رائٹس سیل کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹس بھی جاری کرتی ہوں اور وقتاً فوقتاً ان کو اجلاس میں بھی اٹھاتی ہوں. ہماری جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کی, جس کے چیئر پرسن ہے فرحت اللہ بابر, وہ بھی ایک ٹارچ بیئر ہے جو بھی مسنگ پرسن ہو یا کوئی بھی انسانی حقوق کے حوالے سے, تو وہ بھی بہت باہمت طریقے سے مسنگ پرسن کا ایشو ہے وہ یہ جو انفورس ڈسپیئرنسز ہیں ان کو وہ اٹھاتے رہے ہیں.
ٹھیک ہے, یہاں میرا ایک قدرتی سا سوال ہے محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ, کہ یہ مخلوق ہے کون سی جو غیر مرئی ہے, نظر نہیں آتی, یا نظر آتی ہے تو کورٹ نہیں ہوتی, جبری طور پر یہ کون ہیں ان نوجوانوں کو اٹھانے یا لوگوں کو اٹھانے گمشدہ کرنے والے؟
دیکھیں یہ تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جو انٹیریئر منسٹریز ہیں, جو حکومتی کیبنٹ کے ممبرز ہیں, وہ فیڈرل میں ہو یا پروونس میں ہو, وہی ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں. ماضی میں اگر گمشدہ لوگ دستیاب ہوئے ہیں, جیسے بلاگرز ہیں وہ دستیاب ہوئے, تو کوئی سچ کوئی بات کھلتی نہیں ہے یا واضح نہیں ہوتی کہ کہاں کوئی کبھی کون سے علاقے سے کڈناپ ہو کے کہیں کسی اور علاقے سے بازیاب ہوتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے ہمارا صرف وقف یہ ہے کہ اگر تو یہ اسٹیٹ کی طرف سے ڈسپیئرنسز ہیں تو کورٹس جو ہیں وہ ان کا نوٹس لیں اور ان لوگوں کو جو بازیاب ہوتے ہیں ان کی کوئی اسٹیٹمنٹس ہو اور پھر پتہ چلے کہ اگر ریاست کی طرف سے یہ ڈسپیئرنسز ہیں تو وہ کون ہے اور ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جا سکتا. اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کڈنیپنگز بھی ہوتی ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی اس میں یقیناً رول پلے کرتے ہیں. ہم جس علاقے سے میں ہوں خیرپور سے, وہاں تو کڈنیپنگ بھی ماضی میں ہوتی رہی ہیں, کچھ دشمنیوں میں بھی لوگ گمشدہ ہوتے ہیں. تو ہم واضح طریقے سے پن نہیں کر سکتے کہ ڈسپیئرنسز کوئی ایک یا دوسری وجہ سے ہے, لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, خود قانون ہے, جمہوری سلسلہ ہے, اور جو ان قوانین میں پروویژنز ہیں ان کے تحت جو ہے ریاست ہو یا حکومت ہو ان کو ان ڈسپیئرنسز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے.
پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر شکور کے ساتھ.
انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان اولڈ ٹریفرڈ میں جاری چوتھے اور آخری ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو جیتنے کے لیے 380 رنز کا ہدف دیا ہے. انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز 224 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی اور پوری ٹیم 243 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. معین علی نے 75 رنز ناٹ آؤٹ کی عمدہ اننگز کھیلی جس میں 3 چھکے اور 9 چوکے شامل تھے. امریکہ کی ٹوری بوئی نے لندن میں جاری عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں خواتین کی 100 میٹر ریس جیت لی. اس ریس میں شریک اولمپک چیمپئن جمائکا کی ایلن تھامسن حیرت انگیز طور پر 5ویں نمبر پر آئیں. اس طرح مردوں کی ریس میں یوزین بولٹ کی شکست کے بعد یہ دوسرا غیر متوقع نتیجہ تھا. میزبان ہالینڈ نے خواتین فٹ بال یورو جیت لی. فائنل میں ہالینڈ نے ڈنمارک کو پینلٹیز پر شکست دے دی. ہالینڈ کی ٹیم پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچی تھی اور فاتح بھی بن گئی. آرسنل نے انگلش فٹ بال سیزن کے آغاز پر ہونے والی کمیونٹی شیلڈ جیت لی. اس نے پریمیئر لیگ چیمپئن چیلسی کو پینلٹیز پر ہرایا. جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف نے واشنگٹن میں ہونے والا ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا. فائنل میں انہوں نے جنوبی افریقہ کے کیوین اینڈرسن کے خلاف 6-4 اور 6-4 سے کامیابی حاصل کی. یہ اس سال زیوروف کا چوتھا ٹائٹل ہے. خواتین فائنل میں روس کی ایکاٹیرینا میکاروا نے جرمنی کی جولیا گرگس کو 3-6, 7-6 اور 6-0 سے ہرا دیا. پاکستانی فاسٹ بالر محمد سمیع کی 4 وکٹوں کی عمدہ کارکردگی نے کیریبین لیگ میں جمائیکا کو باربیڈوس کے خلاف 12 رن سے کامیابی دلا دی. باربیڈوس کی طرف سے وہاب ریاض نے بھی اچھی بالنگ کی اور 3 وکٹیں حاصل کی. اس میچ میں پاکستان کے شعیب ملک 8 اور عماد وسیم 0 پر آؤٹ ہوئے. کاؤنٹی کرکٹ میں فاسٹ بالر محمد عامر نے ایسکس کی طرف سے کھیلتے ہوئے یارکشائر کی پہلی اننگز میں عمدہ بالنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستانی قومی اسمبلی میں انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کی رپورٹ پیش ہوئی ہے. اپوزیشن کے تحفظات ہیں, اس پر ہم نے ذرا سی تفصیلی بات کی ہے. تھوڑی دیر بعد سیربین میں آنے کو ہے. ویسے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت اسی خبر سے لیڈ بھی کر رہی ہے. سیربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں لاپتہ افراد کی تنظیم وائس فار مسنگ پرسنز کے کنوینئر اور سماجی کارکن پنل ساریو خود کئی روز سے لاپتہ ہیں اور ان کی عدم بازیابی پر سول سوسائٹی نے تشویش کا اظہار کیا ہے. ملائیشیا میں انسداد دہشت گردی کے ایک آپریشن کے دوران 400 سے زیادہ غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے, جس میں بیشتر افراد انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان سے ہیں. شمالی کوریا نے اپنے میزائل پروگرام کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے حال ہی میں لگائی جانے والی پابندیوں کی مذمت کی ہے. شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے اسپیکر پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے صدر جیکب زوما کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے خفیہ رائے دہی کرائی جائے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کا شمالی صوبہ سرے پل میں مقامی حکام کے بقول مرزا اولنگ میں طالبان اور داعش شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک شدگان کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ علاقے کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اضافی فورسز روانہ کی گئی ہیں، تاہم مقامی حکام کے بقول ابھی تک اضافی فورسز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تفصیل کے ساتھ سید انور۔
افغانستان کے شمالی صوبہ سری پل میں مقامی حکام نے تصدیق کیا ہے کہ شدت پسند جنگجوؤں نے ضلع سیات کے مرزا اولنگ علاقے میں ہفتے کی رات 50 سے زیادہ عام شہریوں کو مار دیے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے کہ شمالی صوبہ سری پل کے علاقہ مرزا اولنگ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان ذبیح اللہ امانی نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان اور دولت اسلامیہ نامی شدت پسند گروہ کے افراد افغان فورسز کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد مرزا اولنگ کے علاقے میں گاؤں میں داخل ہو کر عورتوں اور بچوں سمیت عام شہریوں کو گولیوں کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی ہزارہ کمیونٹی کی ہے۔ طالبان نے مرزا اولنگ علاقے میں عام شہریوں کو مارنے کی تردید کی ہے، تاہم طالبان نے تصدیق کیا ہے کہ مرزا اولنگ میں ان مقامی 28 افراد کو مار دیے ہیں جو حکومت کی حمایت میں مسلح تھے۔ طالبان نے کہا ہے کہ مارے گئے افراد کی اجساد ان کے خاندانوں کے حوالے کی گئی ہے۔ صوبہ سری پل میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دولت اسلامیہ یا داعش نامی شدت پسند گروہ اور طالبان کے جنگجو جو اس سے پہلے کئی بار ایک دوسرے کے ساتھ لڑ چکے تھے مرزا اولنگ کے علاقے پر حملہ اور عام لوگوں کے قتل عام میں ایک ساتھ ہو چکے تھے۔ مرزا اولنگ کے علاقے میں آج بھی جنگ جاری ہے۔ صوبہ سری پل کے گورنر ظاہر وحدت نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہاں عام لوگوں کی قتل اب بھی جاری ہے، اگر فوری امداد نہ پہنچے تو حالات بدتر بھی ہو سکتے ہیں۔
و آخرین پیام مسرق مای کہ شما بار دیگر با حکومت مرکزی هست با سکتورهای امنیتی هست۔
گورنر کہہ رہا تھا میرا آخری پیغام ایک بار پھر مرکزی حکومت، سیکیورٹی سیکٹر، بین الاقوامی برادری اور ان حلقوں پر جو افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہے کہ کیوں لوگوں کے فریاد نہیں سنتے ہیں۔ مرزا اولنگ میں اب بھی عام شہریوں کی قتل کا سلسلہ جاری ہے، اب بھی 150 سے زیادہ خاندان وہاں یرغمال ہیں۔ اگر لوگوں کو نہیں بچایا گیا تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو 50 دیگر افراد کے ساتھ ہوا ہے۔
انہوں نجات دادا نہ چاہا وہ نمو معاملہ ہی کہ بھائی بیش اس پنجاتر ایک میں برطان اشارہ کردوں شودہ وہ باقی آئیش میں ہمیں معاملہ صورت میں۔
افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ مرزا اولنگ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے آپریشن شروع کی گئی ہے۔ مرزا اولنگ میں موجود سیکیورٹی فورسز شدت پسندوں کے ساتھ دو دن کے شدید لڑائی کے بعد علاقے سے باہر نکلنے میں مجبور ہوئے تھے۔ افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو کے علاوہ انسانی حقوق کمیشن کے دفتر نے بھی سری پل کے مرزا اولنگ علاقے میں عام شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرم قرار دیے ہیں۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
ابھی پاکستان اور افغانستان کے موضوع پر بات کرتے ہیں، جس کے لیے براہ راست ہم کابل بھی جائیں گے، لیکن پہلے یہ سن لیں کہ یہ کیوں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ملک کے نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی نے آج ایک اخباری کانفرنس کی، جس میں اس نے اپنی تحویل کا ایک شخص سامنے پیش کیا، جس نے بتایا کہ وہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے لڑنے آیا تھا۔ اس شخص کو صوبہ پکتیا کے علاقے جانی خیل سے پکڑا گیا، جو کہ اس وقت طالبان کے قبضے میں ہے۔ اس شخص نے صحافیوں کو اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا،
میری جو کلاشن کوف تھی وہ وہیں نیچے گھاس تھا، گھاس میں گر گئی، میں تھوڑا پیچھے جا کے گھاس میں چھپ گیا، تھوڑی دیر بعد مجھے افغان فوج نے آ کے گرفتار کر لیا، اور میرے منہ پر کپڑا ڈالا انہوں نے. جب مجھے وہ اپنی جگہ پر لے گئے میرے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو. میں نے کہا میں پاکستان سے پنجاب سے آیا ہوں. نام پوچھا انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو. میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا کہ یہاں کیا کرنے آیا ہو. میں نے کہا جہاد کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا ساتھ جہاد کرنے آیا ہو. میں نے کہا کہ وہ ہمارے جو علاقے میں مولوی لوگ تھے تنظیمیں تھیں وہ کہتے تھے کہ افغانستان میں فوج کافر ہے, وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, عوام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے, تم جاؤ جہاد کے لیے. ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے اس لیے میں آیا. انہوں نے کہا یہاں تمہیں کوئی کافر دکھتا ہے, ہم سب مسلمان ہیں. میں نے دیکھا وہ سب نماز پڑھ رہے.
تو یہ آپ نے خود اسی شخص کی زبانی کہانی سن لی, لیکن اس وقت براہ راست ہمارے نامہ نگار سید انور اس وقت کابل سے ٹیلی فون لائن پر سیربین میں شامل ہو رہے ہیں. سید انور, گرفتار شدہ اس شخص کے بارے میں اور کیا بتایا گیا ہے؟
گرفتار شدہ شخص کو آج افغانستان کے خفیہ ادارے این ڈی ایس نے پریس کانفرنس میں پیش کیا اور ساری باتیں انہوں نے خود کیا کہ کہاں سے اسے لایا گیا, پنجاب سے, کس طرح شدت پسند گروہوں نے اس کو دعوت دی افغانستان آنے کی اور کہاں سے کہاں تک اسے لایا گیا, یا یہ سارا ڈیٹیل اس نے خود بتایا. افغان حکام نے زیادہ تفصیل تو نہیں بتائی, لیکن افغان حکام کا اب بھی اور گزشتہ بھی کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے پاکستانی شہری شدت پسندوں کے ہتھے چڑھتے ہیں اور پھر انہیں برین واش کر کے افغانستان بھیجے جاتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں پر یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے اور یہاں جہاد کے لیے آئے, جو آپ نے اس بندے کے منہ سے بھی سنا.
تو سید انور, اس نے یہ تو بتایا پنجاب سے, لیکن پنجاب کے کس علاقے سے یہ شخص؟
یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ پنجاب کے کس علاقے سے, لیکن اس بندے نے کچھ اطلاعات دی ہے کہ کہاں سے اسے لایا گیا اور کل تک کس طرح اسے پہنچا دیا گیا اور کون کون اس کی مدد کرتے رہے کہ وہ افغانستان تک پہنچے. اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا افغانستان جب اسے پہنچا دیا گیا ہے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ افغانستان کے کس علاقے میں ہے اور کس صوبے میں ہے, لیکن افغان حکام کا کہنا ہے یہ ہے کہ اسے افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے پکتیا کے جانی خیل ضلع سے گرفتار کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جانی خیل ضلع گزشتہ ہفتے طالبان کے ہاتھ میں آیا تھا اور اب افغان فورسز کے کنٹرول میں ہے.
تو سید انور, کیا گرفتار شدہ شدت پسندوں کو اس طرح سے صحافیوں کے سامنے پہلے کبھی پیش کیا گیا ہے؟
اس طرح ہوتا رہا ہے افغانستان میں کئی بار. افغان طالبان یا افغانی نیٹورک کے لوگوں کو بھی میڈیا کے سامنے کبھی کبھار پیش کیا گیا ہے, یا خفیہ ادارے جب اس طرح کے شدت پسند گرفتار کرتے ہیں جو افغان شہری بھی ہیں, ان کی کنفیشن ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا میں رکھتے ہیں. اس طرح پہلے بھی ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ افغان حکام یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستانی شہری مختلف علاقوں میں طالبان کے ساتھ ہیں, لڑتے ہیں. کبھی کبھار پاکستانی شہریوں کی شناختی کارڈ اور ڈاکومنٹس بھی میڈیا کو پیش کرتے ہیں جو جنگوں میں مارے جاتے ہیں.
کابل سے سید انور, بہت بہت شکریہ.
تھینک یو.
اسرائیل اپنے یہاں قطری نیوز چینل الجزیرہ کے دفتر بند کرنے اور اس کے صحافیوں پر پابندی لگانے کی تیاری کر رہا ہے. اسرائیلی وزیر مواصلات نے الجزیرہ پر دہشت گردی کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ نیوز چینل کی انگریزی اور عربی زبانوں میں نشریات بند کر دی جائیں گی. الجزیرہ نے ان اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ علاقائی خبروں کو صحافیانہ اور درست معیار پر نشر کرتا ہے. این بوتھ کی رپورٹ, عمر آفریدی کی زبانی.
بیت المقدس یا یروشلم میں الجزیرہ کے اس دفتر کو تالا ڈالنے کے لیے چند قانونی پیچیدگیوں کا خاتمہ ضروری ہے. اسرائیلی وزیر مواصلات ایوب کارا کہتے ہیں,
میں پریس آفس سے کہوں گا کہ اسرائیل میں الجزیرہ کے صحافیوں کا پریس کارڈ منسوخ کر دے. میں نے کیبل اور سیٹلائٹ کمپنیوں کو بھی الجزیرہ کی نشریات بند کرنے کو کہا ہے. میں نے وزیر داخلہ سے بھی کہا ہے کہ اپنے اختیارات کے بل پر ملک میں الجزیرہ کے دفاتر بند کر دیں.
گزشتہ ماہ بیت المقدس میں فسادات بھڑکنے کے بعد الجزیرہ پر سرکاری دباؤ میں اضافہ ہوا. دو پولیس اہلکاروں اور تین حملہ آوروں کی ہلاکت کے بعد کئی روز تک پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوتی رہیں. اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے الجزیرہ پر تشدد کو ہوا دینے کا الزام لگایا، مگر کچھ عرصے پہلے الجزیرہ کے مینیجنگ ڈائریکٹر جائلز ٹرینڈل نے کہا تھا کہ چینل کو محض اپنا فرض نبھانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔
یہ الزامات کچھ گمراہ کن ہیں۔ ہم حقائق پر مبنی صحافت کرتے ہیں، ہم کسی گروہ، نظریے یا حکومت کے طرفدار نہیں ہیں۔ ہم مختلف آراء اور پہلو پیش کرتے ہیں، اور یہی بات خطے میں بعض لوگوں کو گراں گزرتی ہے۔
الجزیرہ کے بیت المقدس میں بیورو چیف کا کہنا ہے کہ نتنیاہو اپنے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات سے توجہ ہٹانے کی کوشش میں ہیں۔ جیسے جیسے ان کے خلاف احتجاج بڑھ رہا ہے، وہ نیوز چینلز پر اپنی حکومت کی بے قنی کرنے کے الزامات بڑھا رہے ہیں۔
این بوتس کی رپورٹ، عمر افریدی کی زبانی۔ وینزویلا میں 20 افراد پر مشتمل فوجی وردی میں ملبوس باغیوں کے ایک گروہ نے ملک کے شمال مشرقی شہر ویلنسیا میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا، لیکن فوجی اہلکاروں نے فوری کارروائی کی اور آرمی بیس پر حملے کو ناکام بنایا۔ حملہ آوروں میں سے 2 ہلاک ہوئے، 8 گرفتار کیے گئے، جبکہ بقیہ 10 کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ، سبا ناز کی زبانی۔
وینزویلا کے صدر نکولس میدورو نے مفرور حملہ آوروں کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم دیا اور انہیں سخت سے سخت سزا دینے کی ہدایت کی ہے۔ ٹی وی پر اپنے خطاب میں صدر میدورو نے کہا،
10 de los atacantes, 2 fueron abatidos por...
وہ 10 حملہ آور جو فوجی اڈے پر حملے کے دوران گرفتار ہوئے، ان میں سے ایک مفرور فرسٹ لیفٹیننٹ تھا جس نے کئی ماہ پہلے ملٹری سٹور سے بڑی مقدار میں اسلحہ چوری کیا اور فرار ہو گیا تھا۔ بقیہ 9 کا تعلق سول جرائم پیشہ افراد سے ہے۔ ان دہشت گردوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے سزا میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں۔
صدر نے فوج کو بغاوت کچلنے پر مبارکباد بھی دی۔
میں ملک کی بہادر فوج کو دہشت گردوں کے خلاف بروقت کارروائی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ چند روز قبل ہم نے اپنے مخالفین کو ووٹ لے کر شکست دی اور اب دہشت گردی کو گولیوں سے ہرایا۔
حال ہی میں باغیوں کے ایک گروہ نے فوجی وردی پہنے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ملک میں قاتلانہ حاکمیت کے خلاف متحد ہو رہے ہیں۔ اسی گروپ میں شامل کیپٹن خوان کاگوری پین نے اس گروہ کی تشکیل کا مقصد کچھ یوں بیان کیا۔
یہ بغاوت نہیں بلکہ اپنے ملک کو تباہی سے بچانے کی کوشش ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں کا خون ناجائز بہانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ہمارا مقصد بس اپنے ملک کی بہتری ہے اور کچھ نہیں۔
صدر نکولس مدورو نے اس واقعے کو حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ اس گروپ کے کولمبیا اور امریکہ سے روابط ہیں۔
ان دہشت گردوں میں سے چند کولمبیا اور میامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد بد امنی پھیلا کر ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔
اس واقعے کے بعد کچھ مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے، جن پر پولیس نے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں برسائیں۔ وینزویلا کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہوئے ربڑ کی گولیاں برسائیں۔ فوج کے جنرل کمانڈر جیسس سواریز نے کہا،
چند گروہ حکومت کے خلاف متحد ہو کر صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔
واضح رہے وینزویلا میں چند روز قبل حزب اختلاف نے ملک گیر ہڑتال کی تھی، جس کا مقصد صدر کو ایک ایسی دستور ساز اسمبلی کی تشکیل کے لیے انتخابات سے روکنا تھا، جس کے بارے میں حزب اختلاف کا موقف ہے کہ ملک میں متعلق الانانیت قائم ہو جائے گی۔ وینزویلا کی اسمبلی نے اپنے پہلے ہی اجلاس میں خاتون پروسیکیوٹر لوئسا اورٹیگا کو ان کے منصب سے فارغ کر دیا۔ اورٹیگا نے 2 اگست کو اعلان کیا تھا کہ وہ 30 جولائی کے پارلیمانی انتخابات میں پائی جانے والی بے ضابطگیوں کی بھرپور تفتیش کریں گی۔ اورٹیگا صدر نکولس مدورو کی سخت ترین ناقدین میں سے ایک تصور کی جاتی ہیں۔
وینزویلا کی صورتحال، نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سبا ناز سے سنا۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی ہوں بجلی۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
سرمین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں وکلا پر ہونے والے خودکش حملے کو سال مکمل ہونے پر وکلا نے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور یوم سیاہ منایا۔ وکلا نے سانحے کے خلاف 3 روز ہڑتال اور یوم سیاہ منانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سانحہ 8 اگست کو 1 سال کا عرصہ مکمل ہونے پر وکلا تنظیموں نے اس سانحہ کے خلاف 3 روزہ ہڑتال اور یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کے تحت وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ وکلا نے بار رومز پر سیاہ پرچم لہرائے۔ وکلا کی عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے مقدمات کی سماعت متاثر ہوئی اور سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے لیکن ان کی ایک بڑی تعداد عدالتوں کی عیادتوں میں موجود رہی۔ ان میں اس سانحے میں زخمی ہونے والی روبینہ محسن بھی شامل تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ 8 اگست کو ہونے والے خودکش حملے میں انہیں متعدد زخم آئے۔
مجھے سر پہ چوٹ لگی اور کان سے ایک دم سے خون بہنے لگ گیا اور میرا جو ٹانگیں تھیں ان کے اوپر بہت زیادہ لگی اور میں نے اور یہ رائٹ آئے سے مجھے جو آنکھ سے مجھے بالکل نظر آنا بند ہو گیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
گزشتہ سال 8 اگست کو وکلا پر ایک خودکش حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب ان کی ایک بڑی تعداد بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے صدر بلال انور قاسی ایڈوکیٹ کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد سیول اسپتال کوئٹہ میں جمع ہوئی تھی۔ روبینہ محسن کہتی ہیں کہ وہ اس سانحہ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔
اور جو ہمیں چھوڑ کر گئے وہ ہماری کریم تھی اور ہم بہت لائق وکیل تھے، وہ سب نامی گرامی وکیل۔
اس سانحے میں بعض وکلا اس قدر شدید زخمی ہوئے تھے کہ ان کا علاج ابھی تک چل رہا ہے۔ ان میں اکرام اللہ ایڈوکیٹ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ علاج کے حوالے سے کراچی میں تھے اور کل ہی وہاں سے واپس لوٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ سانحہ کے اثرات سے نہیں نکل سکے۔
تکلیفیں تو ہیں، مطلب شاکس ہوتے ہیں، پینز ہوتی ہیں، نیند کم ہے، نیند نہیں آتی ہے، طرح طرح کی وہ تو ہیں، ٹیبلٹس کھاؤ پھر نیند آتی ہے، ورنہ اکثر رات کو ایسے بیٹھے رہتے ہیں۔
روبینہ محسن کا حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہنا تھا،
اتنے بھائی ہمارے زخمی ہو گئے اور ابھی ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ابھی تک بہت زخمی ہیں اور بالکل کام نہیں کر سکتے ہیں اور ان کا علاج بالکل صحیح طریقے سے اب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے۔ وہ جو بھی ان کو علاج کے حوالے سے جو مدد مل رہی تھی، میں اپنی حکومت بلوچستان سے یہ ریکویسٹ کروں گی اور میری ان سے التجا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کا خیال کریں۔
اس خودکش حملے میں 65 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے جن میں 55 وکیل شامل تھے۔ یہاں کے سیاسی حلقوں نے اتنی بڑی تعداد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی ہلاکت کو بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ اس سانحے میں ہلاک ہونے والے وکلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل کوئٹہ میں ایک تعزیتی ریفرنس منعقد ہوگا جس میں شرکت کے لیے پاکستان بھر سے وکلا تنظیموں کی قائدین کی ایک بڑی تعداد کوئٹہ پہنچ گئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
پاکستان کے انتخابی قوانین میں اصلاحات کے لیے سن 2014 میں تشکیل دی جانے والی پارلیمانی کمیٹی نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے چیئرمین اسحاق ڈار نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اصلاحات کے ذریعے شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے بقول کمیٹی نے 129 اجلاسوں کی طویل مشاورت کے بعد رپورٹ تشکیل دی ہے جس میں 15 بڑے ابواب اور ضابطے شامل ہیں۔ میں نے سید نوید قمر سے بات کی، جاننا چاہا کہ کیا حزب اختلاف کو یہ بل منعن منظور ہے یا تحفظات ہیں؟
ہمیں اس بل کے کافی سارے حصوں پہ تو اتفاق ہے لیکن ابھی بھی ہمارے تحفظات اسٹاف بھی موجود ہیں. بل کا مقصد یہ تھا کہ ملک میں آئندہ جو انتخابات ہوں وہ نان کنٹروورشل ہوں, شفاف ہوں, اور سارے لوگوں کو اس پہ پورا پورا یقین ہو. لیکن جو بل سامنے آیا ہے اتنی سارے سالوں کی محنت کے بعد بھی اس میں وہ یہ کہ آپ کو اطمینان دینے والی باتیں وہ نہیں ہیں.
مثلاً
جب فرق تو تب پڑتا جب ہم بڑی چیزیں کرتے کہ بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن, یعنی آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن اس طرح سے ہو سکے کہ نادرا کی ڈیٹا بیس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تاکہ کوئی جعلی ووٹر نہ ووٹ ڈال سکے. دوسرا, پہلے تو ہمارا انسسٹنس تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو تاکہ اس کے تھرو ڈائریکٹلی ووٹ ڈلے اور کاؤنٹ بھی ہوں, بیلٹ پیپرز کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر وہ اس وقت ممکن نہیں تھا تو ہم نے پھر پروپوزل دیا تھا کہ کم از کم ہائی کوالٹی پیپر یا واٹر مارک پیپر ہونا چاہیے, جس سے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اردو بازار سے یا کہیں اور سے جا کے اور ہزاروں کی تعداد میں بیلٹ پیپر جاری چھپوا کے اور بیلٹ باکسز کو سٹف کیا جا سکے. ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی اس کے ووٹنگ کے لیے بھی ہمارا اصرار تھا, وہ بھی اس وقت ممکن نہیں ہو رہا. کچھ چیزیں تھیں, مثلاً ووٹرز کی جو ہے ایبلٹی پولنگ اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے, عموماً ٹریڈیشنلی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ کینڈیڈیٹ ہی دیتا ہے کیونکہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ٹرانسپورٹ دینے کا, لیکن اس سارے ایشو کو ایڈریس بھی نہیں کیا جائے. اس طرح سے سارے ملا جلا کے ایسے بڑے بڑے ایشوز رہ گئے ہیں کہ اگلا الیکشن بھی جو ہوگا وہ اسی طرح سے کنٹروورشل ہو سکتا ہے جتنا کہ پچھلے الیکشن سے ہوتے رہے.
چلے, پی ٹی آئی نے آخری میٹنگ سے واک آؤٹ کیا, ان کا اعتراض یا ان کے تحفظات کیا ہیں؟
وہ صحیح معنی میں تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں, لیکن ملے جلے ہیں ہمارے اعتراضات سے. کم از کم مجھے پتا ہے کہ بایو میٹرک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پہ تو ان کے ڈیفینیٹلی خود ان کے بھی اعتراضات ہیں, باقی بھی ہوں گے جس پہ وہ یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں.
تو کیا کہیں گے سید نوید, آئین میں بھی کیا کوئی ترمیم کی جا رہی ہے؟ مثلاً 62-63 اور ججز کے اپوائنٹمنٹ اور 184 کلاس 3 کے اختیارات بھی, ان میں کچھ تبدیلی ترمیم؟
نہیں, وہ سٹیج پہ نہیں ڈسکس ہو رہے. اس میں ڈسکشن ضرور ہوا تھا ان ساری چیزوں پہ, لیکن کیونکہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہے تو کم از کم اسٹیج پہ اس کو چیزیں نہیں ہو.
حزب اختلاف کے یہ تھے مسٹر سید نوید قمر. 70 سال قبل پاکستان مسلم اقلیت کے حقوق کے لیے بنایا گیا, لیکن تقسیم ہند کے بعد اس نئے ملک میں اقلیتوں کی زندگی کیسی رہی؟ بی بی سی اردو کی شمائلہ جعفری نے اس سلسلے میں انٹرویوز کی خصوصی سیریز ریکارڈ کی ہے جس میں مختلف اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی زندگیوں اور حالات پر نظر ڈالی گئی ہے. آج کا انٹرویو سوات میں بسنے والے ایک سکھ بنسری لال کا ہے. سوات پر 2009 میں طالبان نے قبضہ کیا تھا. اس دوران سوات میں بسنے والے سکھ خاندانوں نے عارضی طور پر دوسرے لوگوں کی طرح اپنے علاقوں سے ہجرت کی, لیکن فوجی آپریشن کے فوراً بعد اپنے گھروں کو وہ لوٹ بھی آئے. روایتی پختون معاشرے میں رچے بسے سوات کے سکھوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, سنیے بنسری لال کی ہی زبانی.
میرا نام بنسری لال ہے اور میں ادھر سوات منگورا کا رہنے والا ہوں. 1990 سے جو ہے گردارے کی گرنتھی کے طور پہ کام کر رہا ہوں. پرسنلی میں جو ہوں میڈیسن کا کام کرتا ہوں. جب سوات کی ریاست اسٹیبلش ہوئی 1919 میں تو یہ لوگ سوات اور بنیر کو سیف جان کر کے یہاں سیٹل ہونے لگے اور آہستہ آہستہ یہ لوگ سکھزم کی طرف ڈیپ آنے لگے اور آج اسی لائن پہ تقریباً کمپلیٹلی چل رہے ہیں.
ستنام شری واہے گرو.
ٹرائبل ایریاز میں یہ کہ وہاں پہ ایک پختون کلچر ہے, تو اس کلچر میں یہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ مائنارٹیز کو اور خواتین کا بہت خیال رکھو, یہ پسی ہوئے طبقے ہیں، کمزور طبقے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پہ جو مائنارٹیز ہیں بہت زیادہ خوش ہیں پختونوں کے ساتھ، اور آج تک ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہ ٹرائبل میں آیا ہے، نہ سوات میں آیا ہے، نہ بنیر میں۔ جب سوات کو مرچ کیا گیا نا پاکستان میں، پہلے اسٹیٹ تھا، تو جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے جانے سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں کے جو پٹھان لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم خوش ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، یہ ہمارا دکھ سکھ رہن سہن سب کلچر ایک ہی ہو چکا ہے۔ صرف ایک رات دو ایسی آئی، جب بابری مسجد کا کیس ہوا تو اس کے مطلب وہ ریونج کے طور پر جو یہاں پہ اٹیکس ہوئے پاکستان میں، تو یہاں نہ صرف سوات میں بلکہ سارے پاکستان میں مینارٹیز جو ہے نا وہ ایک دن دو کے لیے ان کا دل دہل گیا، تھوڑا ان کو ڈر لگنے کا لگا، لیکن ایک ہفتے پانچ دن میں بس پھر وہ حالات پھر نارمل ہو گئے۔ پرسنلی طالبان نے ہمیں نہ مخاطب کیا ہے، نہ ہی انہوں نے ہمیں کچھ کہا ہے کہ یہ کرو وہ نہ کرو۔ خواتین پردے میں کہیں بھی آ جا سکتی تھی، گردوارا کھلا تھا، جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں ان کا کاروبار دوسرے لوگوں کی نسبت، دوسری کمیونٹی کی نسبت زیادہ اچھا چلتا ہے۔
بنسری لال کی کہانی انہی کی زبانی۔ مسلمان اور ہندو صدیوں ایک ساتھ رہنے کے بعد 1947 میں الگ ہوئے، لیکن اس دور میں مذہبی رواداری کی بنیاد پر گائے کے گوشت سے گریز کرنے کی روایت کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وسطی علاقوں میں بعض خاندانوں نے زندہ رکھا ہے۔ ذیشان ظفر کی رپورٹ۔
حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بھٹیاں کے رہائشی شازیہ طفیل کے گھر میں ہر روز نت نئے پکوان پکائے تو جاتے ہیں، لیکن ایک رواج باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے گائے کے گوشت سے پرہیز۔
نہیں، بالکل نہیں، گائے کا گوشت ہمارے گھر میں نہیں بنتا بالکل بھی، کیونکہ بزرگوں سے بھی میں نے یہی دیکھا کہ کبھی ہمارے گھر میں گائے کا گوشت نہیں آیا، اور ڈیفینیٹلی میرے بچوں میں بھی یہ چیز گئی ہے کہ وہ بھی گائے کا گوشت پسند ہی نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں۔
تاریخ دان پروفیسر اسد سلیم شیخ کے مطابق ہندوستان میں دیگر علاقوں سے آنے والے مسلمان گائے کے گوشت کے استعمال کو ساتھ لائے، لیکن مقامی مسلمان یہاں کے رسم و رواج کی وجہ سے اس سے گریز کرتے تھے۔
برے صغیر کے اندر دو طرح کے طبقات ہیں مسلمانوں میں، ایک طبقہ وہ تھا جو کہ لوکل نہیں تھا، مقامی نہیں تھا، اس میں عربی تھے، اس میں ترکی کے لوگ تھے، اس میں ایران کے لوگ تھے، اس میں افغانستان کے لوگ تھے، اور ان کی رسوم و رواج، ان کی تہذیب و تمدن وہی تھی جو یہ اپنے ملکوں سے لائے تھے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو مقامی ہندوؤں سے کنورٹ ہو کر مسلمان ہوا تھا۔ پہلے والا طبقہ جو تھا اس کے اندر گوشت کھانا ممنوع نہیں تھا، وہ ہر طرح کا گوشت استعمال کرتے تھے، لیکن جو ہندوؤں سے کنورٹ ہوئے وہ گوشت کھانے سے گریز کرتے رہے۔ کیوں؟ وہ ہندوؤں کے ساتھ صدیوں سے رہ رہے تھے، وہی تہذیب، وہی تمدن جو ہندوؤں کی تھی یہ ان کے اندر راسخ رہی، اور مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اس چیز کو چھوڑا نہیں۔
پروفیسر اسد سلیم شیخ نے بتایا کہ گائے کے گوشت سے پرہیز ان علاقوں میں زیادہ کیا جاتا تھا جہاں مسلمان اقلیت میں تھے۔
اکثر جگہوں پہ مسلمانوں کی نسبت سے ہندو اکثریت میں تھے، لہذا یہ پہلو بھی تھا کہ اکثریت کے جو روایات ہیں ان میں سے کسی ایسی روایت کو نہ اپنایا جائے جس سے ان کے مذہبی جذبات کو بھی ٹھیس پہنچے یا تصادم کا خطرہ ہو، تو وہ ایک رواداری کا عنصر بھی موجود تھا، تو مسلمان اگر کہیں اکثریت میں بھی آ گئے تب بھی انہوں نے اوائڈ کیا۔
پنڈی بھٹیاں شہر میں ایک خاندان کے سرپرست زاہد علی نے اپنے والد کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ تقسیم سے پہلے ان کے شہر میں چند ایک گھرانے گائے کا گوشت استعمال کرتے تھے، لیکن ان کی کوشش بھی ہوتی تھی کہ مذہبی جذبات مجروح نہ ہوں۔
اس وقت چونکہ ہمارا بھی جو کاروباری تھا، ہمارا طبقہ جو فیملی تھی ہماری، تو ان سے روابط زیادہ رہتے تھے لین دین میں، تو بیٹھنا اٹھنا بھی انہیں کے ساتھ ہوتا تھا، اور پھر یہ کہ جو مسلمان طبقہ ادھر کا تھا وہ مالی لحاظ سے کمزور تھا، اور گوشت کبھی کبھار جب مہمان آ گئے تو تب کھانا، یا کبھی جمعہ کے روز تو پھر ایک دن یعنی مخصوص کر دیا جاتا تھا قصبے میں کہ فلاں دن گائے کا گوشت ہوگا، وہ بھی شہر سے باہر کیا جاتا تھا تاکہ جو ہندو ہیں وہ برا محسوس نہ کریں، اور وہیں ہی خریداری کر کے اور کپڑے میں لپیٹ کے تاکہ ہندو ناگواری کا وہ ان کو نہ ہو تو پکایا جاتا تھا۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وسطی علاقے میں کئی ایسے خاندان ملتے ہیں جہاں گائے پالی تو جاتی ہے لیکن اس کے گوشت کو کبھی دسترخوان پر رکھا نہیں گیا۔ ذیشان ظفر، بی بی سی، حافظ آباد۔
اور اسی کے ساتھ سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا چاہتا ہے۔ ذیشان ظفر کی رپورٹ۔ سیربین کا آخری پہلو تھا۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر امبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے کلیو فرینک۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر شمائلہ خان کی زبانی۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں لاپتہ افراد کی تنظیم وائس فار مسنگ پرسنز کے کنوینئر اور سماجی کارکن پنل ساریو خود کئی روز سے لاپتہ ہیں اور ان کی عدم بازیابی پر سول سوسائٹی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ملائیشیا میں انسداد دہشت گردی کے ایک آپریشن کے دوران 400 سے زیادہ غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں بیشتر افراد انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان سے ہیں۔ شمالی کوریا نے اپنے میزائل پروگرام کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے حال ہی میں لگائے جانے والی پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ جنوبی افریقہ کے اسپیکر پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے صدر جیکب زوما کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے خفیہ رائے دہی کرائی جائے گی، اور جنوبی سوڈان میں باغیوں کا کہنا ہے کہ ایتھوپیا کی سرحد کے قریب ان کے مضبوط گڑھ والے علاقے پاگاگ پر حکومت کے فوجی دستوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔